السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔
بالوں کا حلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی ہو تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کو غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا حلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو تین مرتبہ اس پر پانی بہاتے، تمام بدن کو غسل کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے اور ہم دونوں سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ ایکچولی اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کو یقین اور اطمینان کرنا چاہیے کہ آپ کے بالوں کی جو تر کی اسکن ہے وہ تر ہو گئی ہو اور جسم بھی تر ہو گیا، اور جب پورا جسم ٹھیک جائے گا تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے پھر کیا کرتا ہے کہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اور اس لیے ہم نے ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ ملنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سر کی اسکن بھی پوری طرح سے تر ہونی چاہیے اور پورا جسم بھی کیا ہونا چاہیے، تر ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ سر کی اسکن جلدی گیلی نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں گے ان کی اسی بنا پر اس سے کیا کریں گے، انگلیوں سے حلال کریں گے، ان کو حلال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو ٹچ کر کے اچھی طرح سے اس پر پانی ڈالیں، اس پر ہاتھ پھیریں تاکہ پھر اندر کی اسکن گیلی ہو جائے۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی برتن کے پانی کو غسل کرتے تھے اور اس میں سے ہاتھ سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھ پر گندگی نہ لگی ہو تو آپ اس برتن میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، پانی گندا نہیں ہوگا، چاہے آپ حالات جنابت اگر آپ پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں تو آپ اسی ہاتھ سے برتن میں پانی ڈال دیں تو نو پرابلم، پانی گندا نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر ایسے کیا معلوم ہوا آپ لکھنے مطلب کہ جنابت کے غسل میں انگلیاں بھگو کر بالوں کی جڑوں میں حلال کرنا چاہیے، انگلیاں بھگو کر بالوں کی جڑوں میں حلال کرنا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے مرد حضرات کے لیے کہ داڑھی کے بالوں میں بھی حلال کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اسکن تر ہونے کے بعد بالوں پر پانی ڈالا جائے گا، پہلے اسکن کو تر کیا جائے گا پھر بالوں پر پانی ڈالا جائے گا۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حلال بھی غسل کے آداب میں سے، حلال بھی غسل کے آداب میں سے ہے، اور امام مالک کے نزدیک یہ واجب ہے، صرف امام مالک کے نزدیک واجب ہے یعنی حلال کرنا، جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ حلال کرنا امام مالک کے نزدیک واجب ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنے تمام بدن کو دھویا لیکن وضو کے اعضاء کو دوبارہ نہیں دھویا۔ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے سالم کے واسطے سے، انہوں نے قریظہ مولا کے عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے پہلے دو یا تین مطلب اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر دو یا تین بار رکھا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازو کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کو غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سر پر پاؤں دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے، یعنی عنوان کیا تھا یہاں پر، دوبارہ وضو نہیں کرے، حالانکہ حدیث ہم نشتی طرح کئی پڑھ چکے ہیں۔ تو امام بخاری کی خاص بات یہ کہ ایک ہے جس کو مختلف مسئلے بیان کرنے کے لیے بار بار لاتے ہیں، اور اگر آپ سے غسل کے لیے پوچھا جائے تو آپ کو یہی والی حدیث کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لکھنے پڑے گی، اپنی مرضی سے اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے، ٹھیک ہے، الفاظ آپ کے بھلے ہوں مطلب مفہوم ہوں لیکن اس طرح سے سیکھے آنے چاہیے۔ ایکچوئل غسل جنابت کا طریقہ یہی والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس میں پورا مکمل آ گیا ہے غسل۔ تو غسل کے لیے لکھنے آپ لوگ اس کا پوائنٹ، غسل جنابت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بعض علماء غسل جنابت کے لیے وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، بعض سنت، بعض علماء جنابت میں غسل کے لیے غسل جنابت کے لیے وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، بعض سنت، یہ بریکٹ میں آپ مستحب لکھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ غسل کے لیے جب اگر پہلے وضو کر لیا تھا، غسل کے لیے اگر پہلے وضو کر لیا تھا تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں اگر غسل کے لیے وضو کر لیا تھا تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کا ہاتھ سائڈ پارٹ کو ٹچ نہ ہو. تو یہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے, کچھ آسانی پتہ چل رہی ہے یا مشکل؟ آسانی نہیں. آپ دیکھیے دین ہمارا الحمدللہ کتنا آسان ہے کہ اگر آپ نے ایک بار کسی وضو کر لیا تو آپ کو ابھی کہ ہم لوگوں نے خود اس کو کتنا مشکل بنایا ہے. اگر آپ ہمارے عام لوگوں کو جا کر کہیں گے اچھی بات تو مانیں گے, کہیں گے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. نہایا ہم نے اور پہلے اگر وضو کیا تھا تب تو وضو سے نہیں ہو ہی سکتی نماز, اب نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا, دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور ایک اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو وضو کرتے تھے جنابت کے غسل میں تو آپ دوبارہ سے نماز کے لیے وضو نہیں کرتے تھے. تو الحمد للہ یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے, ہمارے لیے الحمد للہ بہت آسان ہے. پھر جب کوئی شخص مسجد میں اور اسے یاد آئے کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے تو اسی طرح نکل جائے اور تیمم نہ کرے. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا, کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا, کہا ہم کو یونس کو خبر دی زہری کے واقعے سے, وہ ابو سلمہ سے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئی. اب خیال رکھیں اس شخص کو, خیال رکھیں کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئی. لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے. جب آپ مسلح پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جمدی ہیں, پھر آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے. پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو پھر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی. عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابق کی ہے, عبدالعلیٰ نے معمر رسولی سے ایک اور روایت آپ خود نکالیں, آپ کو بھی آنا ماشاء اللہ مجھ سے نکالیں. ون بائی ون بتائیے کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل کے حل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک نارمل بات ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ ہاتھ اٹھا کر. جی, اگر بھول سے آپ حالت جنابت میں بھی چلے جاتے تھے, اسی لیے آپ نے حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا جائے تھے, لیکن وہ ٹھہرنا مناسب. ایک منٹ یہ بتنے نہیں ہوتا, ہاں ایگزیکٹ نہیں پتا تھا کہ ویسے, لیکن پانی کے قطرے سر سے ٹپک رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پانچ پوائنٹ ہو گئے اور چھٹا پوائنٹ اور دو پوائنٹ ہو گئے. اور پھر یہ سب لوگ سوچئے, بولیے, سب کا حق ہے بولنا, سب لوگ بولیے, سوچے. ہاں, جب اگر امام آرڈر کر دے تو مقتدی, یہ آپ نے اور ایکسٹرا پوائنٹ اور ایڈ کر دیا ماشاء اللہ اس میں. ٹھیک ہے, وہ تو ہر اس میں رہتا ہے سب نے درست کرنے کا, کہ اگر امام آرڈر کر دے کہ آپ لوگ کھڑے رہو ویٹ کرو میں آ رہا ہوں, تو پھر تب تک ویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور مومن نظر کی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ذکر آپ کچھ بولنا چاہیں
نماز کے لیے کھڑے ہو کے یاد آ جائے تو؟
ہاں بالکل, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ میں بھی ہوا تھا کچھ دن پہلے, ایسا ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے, کہ مدینہ کے بھی امام ہیں, ان کو آنے کے بعد یاد آئے کہ وہ وضو نہیں ہے ان کو, مطلب کہ وہ وضو سے ہے ہی نہیں, تو انہوں نے وہی کہا کہ ویٹ کرو میں بھی وضو کر کے آتا ہوں. تو اس پر ایک دوسرا ویڈیو آیا تھا, مجھے کسی نے اس پر جو آرٹیکل لکھا گیا تھا وہ بھی بھیجا تھا مجھے کسی نے, کہ اس پر اتنا مزاق بنایا گیا کہ مدینہ کے امام ہے دیکھو اس طرح سے نعوذ باللہ بھول رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک دفعہ کر چکے ہیں, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام آ جائے اور وہ وضو سے نہ ہو اور اس کو جب یاد آئے تو اس کو شرم کی بات نہیں, ایسا ہو سکتا ہے کب بعض وقت. اب دیکھیے ہم لوگ کو جب ہم ایک بار وضو کر لیتے ہیں کتنے دفعہ یاد آتے ہیں, جب نماز سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں وضو شاید بچے کو واش کروا دیا تھا یا واش روم چلے گئے, اس وقت یاد آتا ہے تو کیا کرے پھر اس وقت, اسی وقت وضو کرنے چلے جائے جب یاد آئے. ٹھیک ہے نا. اور ایک پوائنٹ رہ گیا ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ کی, کہ یہاں پر تکبیر ہو چکی تھی اور امام بخاری کی جس کو سیم کتاب الصلاۃ میں بھی لائے, جو ہمارے پر ایک فکس کر دیا گیا ہے نا کہ اذان کے بعد مسجد سے نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے کس صورت میں کہ یعنی آپ تکبر کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آواز آ گئی اور آپ نے اس پر لگا نہیں کرا, تکبر کی وجہ سے آپ باہر نکل رہے ہیں, یا آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر آپ باہر نکل رہے ہیں جس کو ہم کو امپورٹنس دے رہے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ضرورت کے تحت جانا پڑے تو تکبیر بھی ہو جائے اور اذان بھی ہو جائے تو بھی کیا ہو سکتا ہے, مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ اس کو امام بخاری کی بات میں لائے ہیں. ایک حدیث میں کیا آتی ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے باہر نہ نکلا جائے, لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے اور نماز چھوڑ کر باہر جائیں, وہ ایک الگ بات ہوئی. لیکن اگر کچھ مجبوری ہے, کچھ آپ کی ریکوائرمنٹس آ گئی ہیں, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, اذان اگر ہو بھی گئی اور تکبیر بھی ہو گئی تو بھی آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث خود اس کے ذریعے سے تکرم کو ملتی ہے, دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تکبیر ہو گئی تھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول پھر باہر نکلے, آپ نے ایک شخص سے اتنی دیر تک کھڑے کے بات کی اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھائی. تو یہ دونوں حدیثیں ہم کو ملتی ہیں کہ ضرورت کے تحت اذان ہونے کے بعد بھی مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیے ایک ہی حدیث سے کتنا اللہ کا شکر ادا ہے کہ کتنے مسائل ہم کو پتہ چل رہے ہیں, مسائل کا حل ہم کو پتہ چل رہا ہے. تو اس لیے احادیث کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. انسان کے اندر ایک شدت پسندی اور ایک جو ریجیڈیٹی ہوتی ہے وہ سب کیا ہوتی ہے, حدیث کی وجہ سے ختم ہو جاتی تھی. جی جی وہی ٹھیک ہے. تو یہ سب پوائنٹس آپ نے لکھے جو بولے گئے تھے, لکھ کے لیے دوبارہ بولنے کی تو ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اس بار اس کے غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑ لینا سنت نبوی ہے. ہم سے عبدانی بیان کیا, ہم سے ابو حمزہ محمد بن عمر نے کہا, میں نے عامش سے سنا, انہوں نے اسارے کے نبی جعفر سے, انہوں نے قریظہ سے, انہوں نے ابن عباس سے. آپ نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تین سطحوں میں غسل کا پانی رکھا اور ایک ہفتے سے پردہ کر دیا. پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا, پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی لیا, شروع کر دیکھے ہاتھ پر زمین پر مارا دھویا, پھر کلی کے ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے, پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بلی کا غسل کیا. اس کے بعد مکان غسل سے ایک طرف ہو گئے, پھر دونوں پاؤں ہوئے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک حدیث سے پتہ چلا کہ آپ نے تولیہ دے دیا تھا, یعنی آپ نے اپنے جسم کو صاف کیا. اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جسم کو نہیں صاف کیا بلکہ پانی ہاتھ سے جھاڑ لیا. دونوں طریقے کیا ہیں؟ درست ہیں. لیکن اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اگر تولیہ سے صاف کرتے ہیں تو نیکی ہے, یہ تولیہ سے نہیں صاف کرتے تو کوئی نیکی نہیں. دونوں طریقے جائز اور درست ہیں.
ٹھیک ہے, یہ والی جو بیچ کی حدیث ہے وہ چھوڑ دیجیے. اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا, اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے. بحث بن حکیم نے اپنے والد سے, انہوں نے بحث کے دادا معاویہ بن حیدر سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے. اب یہ حدیث کو امام بخاری کے یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ تھا کہ کچھ کپڑا پہن کر غسل کرنا چاہیے, اور کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ تنہائی میں غسل کر رہے ہیں تو برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز اور درست ہے, اس میں کوئی قباحت یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اور اسی لیے امام بخاری یہاں پر انہوں نے خاص طور سے باب اسی لیے باندھا امام بخاری نے کہ وہ بتانا چاہ رہے کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ تھا کہ نہیں کپڑا پہن کر یہ غسل کرنا چاہیے. امام بخاری خاص طور سے اس دلیل کے لیے حدیث لائے ہیں. ابن ابی لیلہ ایک تابعی ہے, ان کا کہنا تھا کہ برہنہ ہو کر نہانا ناجائز ہے. امام بخاری نے ان کا رد کیا اور یہ بتلایا کہ یہ جائز ہے, مطلب سطح تھام پر نہانا افضل ہے. اور یہاں پر حدیث میں مرسل اسلام کا ذکر کیا گیا ہے. ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا, انہوں نے معمر سے, انہوں نے معمر منبے سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانی ہے, یہ روکتی ہے کہ آپ کے خصیے بڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ خصیے کہتے ہیں بیضہ یا انڈے یا اس طرح کی کچھ چیزوں کو. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو اس پتھر پر رکھ دیا, اس لیے پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے. آپ کہتے جاتے کہ اے پتھر میرا کپڑا دے, اے پتھر میرا کپڑا دے. اس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا اور کہنے لگی کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم پتھر کچھ یا سات مار کے نشان باقی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس سے ایکچولی امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بغیر کپڑے کے لیے بغیر لباس کے بھی نہانا, اگر آپ تنہا اگر نہا رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت. ایکچولی اس زمانے میں کیا تھا کہ پہلی بات تو گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے, اور جو مکہ کے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ خاص طور سے طواف سے برہنہ ہو کر کرتے تھے, تو نہانے کو تو یہ کوئی برا نہیں سمجھتے تھے برہنہ ہو کر, یہ سب کے سامنے. لیکن تنہائی میں اگر آپ پردہ کر کے نہا رہے ہو تو بغیر کپڑے کے نہا سکتے ہیں. جب بہت ساری الحمد للہ فیسلٹیز آ گئی تھی, جب بڑے جب یہ خلفاء نے شہروں کو بہت اچھی طریقے سے تعمیر کروایا تو ان لوگوں نے حمام بنائے تھے. اس وقت جو ہے واش روم ہوا کرتے تھے, اس کو کیا کہا جاتا تھا, حمام ہی کہا جاتا تھا شاید, اور کچھ اور ایک لفظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور واپس جو کرسچن جو بادشاہ تھے انہوں نے حملہ کیا, تو انہوں نے سب سے پہلے باتھ روم کو ڈھایا جو باتھ روم پر رہتے, کیونکہ وہ ان کا پہلا آپریشن یہ تھا کہ مسلمان روز نہاتے اور انہوں نے ہم کو بھی عادت ڈلوا دیا روز نہانے, کیونکہ ان کے یہاں کانسیپٹ کیا ہے, نہانا نہیں ہے, گندا جتنا گندا رہیں گے اتنے دیندار ہیں. تو بہرحال انہوں نے آبجیکشن یہ اٹھایا تھا سب سے پہلے کہ مسلمانوں نے غسل خانے تعمیر کروائے, تو مسلمانوں نے ہر جگہ جگہ غسل خانے تعمیر کروائے کیونکہ پانی کی ایزیلی اویلیبل نہیں رہا جگہ. جب گورنمنٹ کی طرف سے غسل خانے تعمیر کروائے جاتے تو وہاں پانی کا انتظام ہوتا, گرم پانی ٹھنڈے پانی کا سبھی کا انتظام ہوتا تھا وہاں پر, اور ایسے واش رومس بنے ہوتے تھے کہ جیسے بہت بڑا واش روم بنا دیا اور وہاں پر بہت سارے لوگ نہا رہے ہوں, پانی کے ٹب رکھے ہوتے تھے. تب ظاہر سی بات ہے جب سب ایک لوگ دوسرے کو دیکھتے ہی ہوں گے تو اس وقت جو ہے پھر کپڑا باندھ کر نہانے کے لیے کہا گیا. لیکن اگر آپ تنہائی میں غسل کر رہے ہیں تو نو پرابلم, آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن افضل کیا ہے, کچھ باندھ کر نہانے اس طرح سے.
لیکن آپ ویسے بھی امام بخاری یہ حدیث لائیں اور اس کے لیے اور دوسری حدیث بھی لائے ہیں. اسی سنت کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے, سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی. ایوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے, اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا, اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا, ہاں تیری بزرگی کی قسم, لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے؟ اور پھر اس حدیث کی سند وہ دوسری طرف بھی بیان کر رہے ہیں جس میں آتا ہے کہ جب کہ ایوب علیہ السلام برہنہ کو غسل کر رہے تھے, اس سے پتہ چلتا ہے یہ حدیث ایک اور جگہ بھی ملتی ہے, یہاں پر بھی مل رہی ہے. تو اس سے امام بخاری دونوں حدیث کو لائیں گی تو انبیاء کرام, تو جب انبیاء کرام اس طرح سے غسل کر رہے تھے جبکہ وہ تنہا تھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے چونکہ ہمارے یہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہونا کہ اس پر ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پہلے جو کپڑا آپ نے پہنا ہے پہلے اس پر نہاؤ, پھر ایک صاف کپڑا پہن کر پھر اس کے اوپر غسل کرو. یہ بھی ہے جی بالکل. تو اب اتنے سارے کپڑے اگر آپ خراب کریں گے تو پھر آپ اس کو دھونے کے لیے آپ کو اتنا پھر ٹائم چاہیے. یہ تو پانی آج ہمارے پاس اویلیبل ہے نا, پہلے زمانے میں تو آپ خود دیکھیں کہ ایون جس کپڑے پر وہ نجاست لگ جاتی تھی
منی کی یا مزی کی, اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے, اس کو پہلے کھرچ دیتے تھے تاکہ پانی زیادہ نہ لگے, پھر اس کے بعد اس کو دھوتے تھے. تو اس زمانے میں تو پانی نہیں تھا, آج تک پھر پانی بہت زیادہ تھا, اس سے ہم کو یہ ساری چیزیں سوچتی ہیں. اگر آج بھی پانی نہ ہوتا تو ہم کیا کریں, اسی طرح سے کریں. تو لہٰذا یہ آسانی ہے ہمارے لیے. نہیں پتھر تھا, حدیث میں پتھر کا لفظ ہے نا, ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا بتانے کے لیے بنی اسرائیل کو بتانے کے لیے. جی کیونکہ بنی اسرائیل ان پر الزام لگا رہے تھے کہ شریف کے جسم میں کچھ بیماری ہے یا کچھ ایسی چیزیں نکلی ہیں ان کے جسم پر دانے یا نشانی. تو جب وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگا تو انہوں نے نہیں کیا ان کو, تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کا مشرے تو کچھ بھی بیماری نہیں ہے. اس طرح سے اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے, ہم سے عبداللہ بن مسلمہ خان کی روایت سے امام مالک نے عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نظر سے کہ امام خانی بن ابی طالب کے مولا ابو مرہ نے بتایا کہ انہوں نے امام خانی بن ابی طالب سے یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں امام خانی ہوں. تو یہاں پر ایک اور حدیث اسی کے فیور میں بتائی گئی ہے کہ چونکہ لوگوں کے آنے کا امکان تھا کسی اور کی طرف آپ غسل کر رہے تھے, تو آپ نے کیا کر دیا تھا؟ کیونکہ باقاعدہ وہاں پر اس زمانے میں واش روم بھی بنے تھے, آج ہمارے گھروں میں ہے نا واش روم کے دیواریں ہوتی ہیں دروازہ ہے, تو اس زمانے میں دروازے بھی نہیں ہوتے تھے اور دیواریں بھی نہیں ہوتی تھیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کپڑا پکڑے رکھنے کے لیے کہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کپڑے سے پکڑ کر پردہ کیے تھے اور آپ اندر غسل کر رہے تھے. تو جب دوسروں کے دیکھے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پردہ کر کے نہانا چاہیے. اور اگر تنہائی پہ اگر جہاں پاسبل ہو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ سے جہاں کے نہا سکتے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مستحق اس بات ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اس بیان میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا, شاہ بن عروہ کے واسطے سے, اس نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے, زینب بن ابی سلمہ سے, انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو طلحہ کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا, کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگر اپنی منی کا پانی دے کے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احتلام پر, کیونکہ ہم پڑھے ہیں کہ غسل کن کن حالات میں واجب ہوتا ہے, تو حیض, نفاس اور شوہر اور بیوی کا تعلق اور یہ احتلام, یہ چار چیزیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے, باقی چیزوں میں مستحب ہے. تو جب تک کہ اگر وہ کپڑے پر تری نہیں نکلے گی, اس میں جو مسئلہ نکلتا ہے آپ لوگ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہتے کر لیں کہ احتلام میں یہ چیز ہوگی کہ کپڑے پر جب تک تری نہ دیکھی جائے تب تک غسل نہ کیا جائے. تری کا مطلب ہوتا ہے جو بھی نکلا تھا خارج ہوا تھا. اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتا, ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, کہا ہم سے یحیی بن سعید قطان نے, کہا ہم سے حمید الطویل نے, کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے ابو رافع کے واسطے سے. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا, جس سے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے یہ حدیث اتنی واضح ہے, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہاں, جنابت کی حالت میں آپ کسی کو سلام کر سکتے ہیں, کسی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, ایون اگر بچہ بھوکا ہے تو ماں اس کو فیڈ کر سکتی ہے, دودھ پلا سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ حالت جنابت میں, ہاں حالت جنابت میں ہی بچے کو دودھ پلانا بھی جائز نہیں سمجھتے, کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت. جی
آٹا بھی نہیں گونتے, کھانا کچھ ناشتہ بھی نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک غسل نہ کر لیں ناشتہ نہیں کیا رکھتے, کیونکہ انہیں تو ہم نجس ہیں. تو ایکچولی وہی والی بات ہے کہ ہاں یہ تو جو ہے ایکچولی اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ کوئی جسمانی نجاست وہ نہیں ہے بلکہ تو حکمی نجاست ہے نا, یعنی اس کو جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اسی کے پاکی کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو آپ سے سنیں کیا فرمایا کہ مومن کیا ہوتا ہے, ہرگز نجس نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے یہ حدیث کس بات کی دلیل, آپ بتائیے. لا یمسہ الا المطہرون, یہ نہیں چھو سکتے اس کو لیکن پاکیزہ لوگ. تو اب جو ہم کہتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت جو ہے نہیں چھو سکتی اس کو قرآن کو, تو لیکن آپ دیکھیں کہ حالت حیض جو ہے ایک ایسی وہ ہے نجاست کہ جو عورت کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالت جنابت تو ایسی ہے کہ آپ کے اختیار میں کہ آپ اس سے کبھی بھی فارغ ہو سکتے ہیں, اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کے رسول تم ذکر کیا کرتے تھے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں قرآن کو تو آپ ہاتھ ہی لگائیں گے, اور تحریمی ہے جنابت کی حالت میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا, لیکن حالت حیض میں کیا ہے آپ کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں, یا اور اس کو چھو بھی سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اس کو, یہ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ چھونے کی بھی کہیں کوئی دلیل ہے یہ حالت حیض میں. تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مومن کیا نہیں ہوتا ہے, نجس نہیں ہوتا ہے. تو پھر جب وہ نجس نہیں ہوتا تو کیا کر سکتا ہے, اللہ کا ذکر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, کیونکہ جب وہ سلام کرے تو سلام بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا. السلام علیکم جب ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کس کا نام لیتے ہیں, اللہ کو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. تو اس سے پھر کیا پتا کہ مومن نجس نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, جنابت کی حالت میں اگر ہم مان بھی لیں کیونکہ اس میں ہمارے اختیار میں کہ ہم جیسے چاہیں فوراً فارغ ہو جائیں, لیکن حالت حیض میں تو قرآن پڑھا بھی جا سکتا ہے اور پڑھایا بھی جا سکتا ہے. جب ہسبینڈ اینڈ وائف کا تعلق ہے اس صورت میں وہ نجس ہے, کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلق میں کہا گیا کہ وہ گندگی ہے. ہاں حیض کے لیے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلق کے لحاظ سے, وہاں پر کہ جب ہسبینڈ اور وائف کا تعلق ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم حالت حیض میں عورت کے پاس جائے نہ جائیں, تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک گندگی ہے. تو ایکچولی وہ گندگی, وہ والی گندگی نہیں کہ جس کی وجہ سے مومن ناپاک ہو گیا. یہاں پر جو کیونکہ دلیل کیا لاتے ہیں وہ لوگ کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, تو پاک لوگ پاک سے مراد کیا, یہاں پر اللہ کے رسول خود فرمائے کہ مومن نجس نہیں ہوتا, اور وہاں پر ایکچولی انٹر کورس کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ گندگی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے کچھ اور نقصانات ہیں اور اس میں منع کیا گیا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کچھ کہیں پر بھی نہیں کہ مومن نجس ہوتا ہے لہٰذا وہ نجس کی حالت میں قرآن نہ پڑھے. نہ ایک سنگل حدیث ہے اور نہ ہی کوئی اسکالر کا کہنا ہے, بس صرف ابراہیم نخعی کا یہ قول ملتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ نہ چھوئیں. ٹھیک ہے, یہ آیت توڑ توڑ کر پڑھیں, لیکن ابراہیم نخعی کتنے دنوں کے بعد کے تابعی ہیں, نہ کوئی صحابی کا قول ہے نہ کوئی تابعی کا قول ہے, صرف ابراہیم نخعی کا بعد کا قول ملتا ہے. اور اسی بنا پر کچھ لوگ جو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں, لیکن کہیں کوئی دلیل ہے ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ وہاں حیض کو نجاست کہا گیا ہے, لیکن حیض کو نجاست کس سینس میں کہا گیا, شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے کہا گیا. اور پھر جب اتنا کلیئر ہم کو موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمرہ مت کرو, یعنی طواف نہ کرو, ایون آپ نے حج بھی کرنے کے لیے کہا حالت حیض میں عورت کو, جب حالت حیض میں عورت حج کر سکتی ہے اور احرام باندھ سکتی ہے, صرف عمرہ نہیں کرے گی نماز نہیں پڑے گی, تو جب اتنا کھلم کھلا ہے کہ نماز نہیں پڑے گی, طواف نہیں کرے گی, ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں ہیں, تو روزہ نہیں رکھے گی, تو بس یہ چار چیزیں پتہ چل گئی. جب واضح طور پہ موجود ہے تو اس کا مطلب باقی کے کام کیا کر سکتے, کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو وہ ایکچولی ان کے یہ آپس کا اختلاف ہے, لیکن خود ابن باز کا فتویٰ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں, تو الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن ایکچولی اس کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں ملتی. یعنی اگر یہ اگر ہے بھی تو یہ اپنا اپنا اوپینین ہے کہ ویسے کہ اصل میں مطلب جو ہم کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو سوچے کہ عورت اگر کسی کو نو دن رہتا ہے دس دن رہتا ہے تو وہ دس دن تک تلاوت نہیں کرے گی آپ کو, یعنی یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو ٹھیک ہے اوپینین ہے یہ, لیکن حدیث سے تو نہیں پتہ چلتا. جی
حالت ہے ایکچولی وہی تو ابن باز نے وہی کہا, ان کا فتویٰ یہی ہے کہ کہیں پر نہ پڑھنے کی کوئی دلیل ہی نہیں. ٹھیک ہے ہاں ہاں, یہ اس پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, حافظ سے پڑھنے کا جو ہے اختلاف کسی میں بھی نہیں. تمام علماء کے نزدیک اگر حافظ سے پڑھنا تو حالت ہے اس میں نو ڈاؤٹ پڑھ سکتے ہیں, لیکن صرف اختلاف کیا ہے کہ ہاتھ میں لے کر. تو ایکچولی دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن جو فارم میں تھا وہ کتابوں کے درمیان تھا ہی نہ تھا ہی نہیں, وہ تو پتھروں پر تختیوں پر لکھا ہوا تھا, یہ تو بعد میں کمپائل ہونا. یہ آج ہم جو دیکھتے ہیں دو بچوں کے درمیان تھی, آج یعنی کچھ سالوں کے بعد جب پرنٹنگ پریس آئی یا جب اس کو بعد میں لکھوایا گیا تو ہر ایک کے پاس نسخے نہیں تھے, گورنمنٹ لیول پر نسخے بھجوائے گئے تھے, سات نسخے سات مختلف, بعد میں اس کو لکھنا شروع کیا گیا. تو اس زمانے میں تو تھا ہی قرآن, تو پھر ہم اس سے کہیں منع بھی نہیں کیا کہ یہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر نہ پڑھو. تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ ہاتھ میں کچھ گلوز پہن لیے جائیں,
یعنی آپ گلوز پہن کر پڑھیں, یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آیتوں کو ٹچ نہ ہو آپ کا ہاتھ, یہ کہا جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے کہ آپ دور رکھیں قرآن اور آپ پڑھ لیں, ہاتھ ٹچ نہ کریں. جی آپ دیکھیں اس میں وہی والے بات ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے دل کو اطمینان بخشتی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ہمیشہ کی عادت ہے پڑھنے کی اور آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ ضرور پڑھیں, نو پرابلم. آپ دیکھیں یہ دو ایشو, یہ وضو کی حالت میں اور حالت حیض میں, یہ دونوں پر بہت اختلاف ہے اور ہر فقہ کی کتاب میں اس پر بہت لمبی بحث ہے. اب جس میں اختلاف ہے تو آپ پھر یہ بھی اوپینین لے سکتے اور یہ بھی اوپینین لے سکتے ہے نا, ہے کہ نہیں؟ اور ابھی ہم فقہ میں کیا پڑھ رہے ہیں, جو یعنی بشیرو ولا تنفرو یسرو ولا تنفرو. اگر اللہ کے رسول کو اتنا ہی وہ ہوتا تو اللہ کے رسول خاص طور سے عورتوں کو منع کر دیتے کہ تم حالت حیض میں قرآن نہ پڑھو. اتنی عام سی بات نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول. تو جب اس میں خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آپشن ہمارے سامنے موجود. اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ کون سا لینا چاہتے ہیں. بالکل پکڑ سکتے ہیں اور یعنی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی اصل میں بس صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم قرآن سے غافل ہوتے ہیں, اور ہر ایک کو تو حفظ نہیں ہوتا نا قرآن, ہر ایک کو نہیں ہوتا یاد. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو صرف دو دو تین تین صورتیں یاد ہوتی ہیں اور ان کی روزانہ کی عادت ہوتی ہے تلاوت کی. تو کیا وہ اب آٹھ دس دن تلاوت چھوڑ دیں, اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں وہ لوگ؟ آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار اس میں بھی تو سارے کیا ہے اس میں بھی. اگر صبح شام کے اذکار میں پڑھے آیت الکرسی ہے نہیں, اس میں تینوں قل ہے یا نہیں آپ بتائیے. تب اگر ایک خاتون روزانہ پڑھتی ہے وہ سب کیا حالت حیض میں وہ چھوڑ دے اللہ کا ذکر, آیت الکرسی پڑھنا چھوڑ دے, تینوں قل پڑھنا چھوڑ دے؟ آپ خود بتائیں. وہ بھی کیا ہے, آیت الکرسی بھی کیا ہے, قرآن ہے. تینوں قل کیا ہے کہ نہیں ہے, قرآن ہے کہ نہیں؟ تو بس آپ اس سے خود سمجھ جائیں. ٹھیک ہے, اس تفصیل میں کہ جنبی گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور بازار وغیرہ جا سکتا ہے, اور عطا نے کہا کہ جنبی پچھنا لگوا سکتا ہے, ناخن ترشوا سکتا ہے اور سر منڈوا سکتا ہے اگرچہ وضو بھی نہ کیا ہو. ہم سے عبدالعلیٰ بن حماد نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زرع نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا, انہوں نے قتادہ سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے, اس وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں. تو اس سے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ جنابت کی حالت میں گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے, اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت ایکچولی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے بالکل کچھ بھی کام کرنا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو بالکل اچھوت بنا لیں. جیسے کہ اس زمانے میں جو یہود تھے یا نصارہ تھے ان کے ذہن میں یہی بات بسی ہوئی تھی کہ اس میں ہم اچھوت ہو جاتے ہیں, تو نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, ہاتھ پکڑ سکتے ہیں یا پھر جو کام کرنا ہو کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر کہا گیا ہے جو عطا, یہ بہت مشہور, آپ کو یاد ہوگا نا, بہت مشہور محدث بھی تھے اور مفسر بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جنبی پچھنا بھی لگوا سکتا ہے, ناخن ترشوا سکتا ہے. جیسے ہمارے پر کیا کانسیپٹ ہے, حالت جنابت میں اور حالت حیض میں ناخن بھی نہیں کاٹتے ہیں نا. اب اگر حیض کی حالت آٹھ دن ہو کر ناخن بڑے بھی ہوں تب کیا کریں گے آپ؟ کتنی بے چینی ہوتی ناخن تو, اگر ذرا سے بڑھ گئے تو اتنی بے چینی ہوتی ہے, تو اسی دن کیسے کوئی انتظار کرے گا. اور پھر ایک اور کانسیپٹ ہمارے پر ہے کہ مغرب کے بعد بھی کاٹتے ہیں, ہے نا؟ کیوں, کیا ہوتا ہے مغرب کے بعد؟ چور آ جاتا ہے. نہیں, یہ تو پہلی بار پتا چلا. نہیں, اس کو توہم پرستی میں شمار کر رہے کہ کوئی برا ہو جائے گا. یہ منحوسیت کہتے ہیں, جھاڑو بھی نہیں دیتے ہیں مغرب کے بعد, کچن میں چپل پہن کر بھی نہیں جاتے ہیں. تب یہ ساری چیزیں ہمیں خود ساختہ بنانی ہے. تو بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناخن بھی ترشوا لیں. اور اس لیے ہاں دیکھیں, وہ اچھی بات یاد آئی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت حیض اور حالت جنابت کو جب غسل کریں تو جو بال نکالنے والے بال ہیں تو وہ نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہ گندے حالت میں تھے نا, یعنی جنابت کی حالت میں تھے یا حیض کی حالت میں تھے. تو پہلے غسل کریں اور بعد میں دوبارہ سے پھر وہ نکالیں. اب آپ بتائیں کہ مشکل ہے یا نہیں؟ یہ ابھی بھی ایسا کرتے ہیں لوگ, بہت سے لوگ یہاں پر بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا مطلب ہمارے کہاں کی سوچ ہے. یہ تو کتنا مشکل کام ہوگا. دیکھیں کہ غسل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کام بھی ہو جاتا ہے تو الحمدللہ آسان ہی ہے یہ. اب اس کے لیے دوبارہ سے پھر اتنا ٹائم لگانا, تو یہ کوئی مطلب آسان, الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے اور آسانی پرووائڈ کرتا ہے. تو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, سر بھی منڈوا سکتے ہیں. حالانکہ دوسری عادت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنابت کی حالت اگر اس وقت نہیں غسل کر سکتے تو وضو کر کے سو جاؤ, لیکن اگر نہ بھی وضو کیا تو بھی, کیونکہ وضو کرنا کیا ہے, مستحب ہے, لیکن اس کو کمپلسری نہیں کیا گیا, واجب نہیں کیا گیا. طرح سے یہ آسانی ہمارے دین میں الحمدللہ. تو یہ دوسری حدیث بھی وہی لائے ہیں امام بخاری یہاں پر, کہ جب ابو ہریرہ نے ہاتھ ملایا ان سے, ابو ہریرہ بغیر ہاتھ ملائے چلے گئے یا بیٹھنا گوارا نہیں کیا, تو اللہ کے رسول نے وہی فرمایا کہ سبحان اللہ, مومن نجس نہیں ہوتا ہے. غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹہرنا جبکہ وضو کر لے جائز ہے. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا ہم سے ہشام اور شیبان نے, وہ یحییٰ سے, وہ ابو سلمہ سے, کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں, لیکن وضو کر لیتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت کے بعد اگر سونا چاہ رہے ہوں اور ڈیلے کر کے نہانا چاہ رہے ہوں یعنی فجر سے پہلے, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟
وضو کیا جا سکتا ہے, وضو کر کے پھر سو لیں.
پھر ایک اصل میں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روایت صحیح نہیں ہے, جس میں یہ دو لفظ کہے گئے کہ جس گھر میں تصویر اور جنبی و فرشتے نہیں آتے تو یہ غلط ہے. آپ کو سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا, ٹھیک ہے تصویر کی بات تو درست ہے لیکن جنبی کی بات درست نہیں ہو سکتی, کہ اگر جو کی حالت ہے جناب اپنے گھر میں اگر ہسبینڈ وائف ہوں تو وہ تو ہوں گی نا, اور فرشتے کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں. ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بس وہ اس وقت تک کے لیے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں, تاکہ ایکچولی وہی والی بات ہے شرم و حیا کی بنا پر. تو یہ امام بخاری یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہ سونا چاہے تو خود اللہ کے رسول اس طرح سے سوتے تھے. اور ابھی یہ حدیث سے کیا پتہ چلا, ابھی جو آپ نماز کے وقت آ گئے تھے اور جا کر پھر آپ غسل کر کے آئے تھے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے صبح تک انتظار کیا تھا. بغیر غسل کے جنبی کا سونا جائز ہے. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا, انہوں نے نافع سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر وضو کر لیتے ہیں تو سویا جا سکتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اور بعض روایت سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ بغیر وضو کے بھی سویا جا سکتا ہے, کیونکہ وضو کرنا مستحب ہے کمپلسری نہیں, کیونکہ اگر یہ ضروری ہوتا تو پھر اللہ کے رسول اس کو واجب قرار دیتے تھے. اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے. آپ پہلے سے جو پوائنٹ نکلے ابھی تک کی حدیث سے وہ لکھنے, پھر آگے حدیث ہم پڑھتے ہیں. ہاں جو عورت ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے حالت جنابت میں, ذکر کر سکتے ہیں جو سونے کے اذکار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں. جی کھانا تو بالکل اگر اتنی دیر ہو گئی تو دودھ پلا سکتی ہے عورت, ذکر کیا جا سکتا ہے اگر بھول گئے تھے ذکر کرنا, کھا پی سکتے ہیں, مسجد سے گزر سکتے ہیں, اور اگر سونا ہے تو جی نہیں روزہ تو ہو جائے گا لیکن غسل کر کے پھر بعد میں. ہاں جی بالکل سحری بھی کھا پی, جب کھانے پینے کا آ گیا تو اس میں سب چیزیں آ جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی کھا پی سکتے تو مطلب آپ سحری بھی کر سکتے ہیں, جیسے وہ بھی ہم روزوں کے مسائل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ آپ جب ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو اتنا ٹائم تھا کہ یا تو غسل کر لیں یا سحری کر لیں, تو آپ نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد آپ نے غسل کیا, اس کے بعد اذان ہو گئی, ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سحری کی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو, چاہے آپ نے حالت جنابت میں صبح کی ہو. اور اگر آپ کی سحری بھی چلی گئی تھی اور حالت جنابت میں آپ نے صبح کی آپ کی آنکھ لگ گئی تھی تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ بعد میں غسل کر لیں اور نماز پڑھ لیں. تو مسجد سے گزر سکتے ہیں اور وضو کر کے سونا افضل ہے بہتر ہے, اور اگر نہیں وضو کیا تب بھی سو سکتے. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا, انہوں نے عبیداللہ بن ابی الجعد کے واسطے سے, انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے, انہوں نے عروہ سے, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے, آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر آپ سونا چاہتے اور ڈیلے کر کے غسل کرنا چاہتے تو وضو کر لیتے تھے پہلے, تو اس لیے پھر وضو کر کے سونا کیا ہے پسندیدہ ہے افضل ہے اور مستحب ہے. لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ مستحب میں آئے گا کمپلسری نہیں ہے, لہٰذا اگر کوئی بغیر وضو کے سو جاتے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اس بارے میں کہ جب دونوں خطان ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل جنابت واجب ہے. ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا, کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا, دوسری سنہ سے امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, وہ ہشام سے, وہ قتادہ سے, وہ امام حسن بصری سے, وہ ابو رافع سے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چار زانوں پر بیٹھ گیا اور اس کے ترجمہ کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا. اس حدیث کی دوسری روایت بھی یہاں پر بیان کی ہے. تو ایکچولی یہ حدیث یہاں خاص طور سے اس لیے لائے ہیں کہ پہلے وضو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عورت اور مرد کا تعلق یعنی زن و شوہر تعلق قائم ہو جاتا ہے اور انزال نہ ہو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ حدیث منسوخ ہے, آپ لوگ لکھ لیں. حالانکہ امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لائے ہیں تو وہ حدیث منسوخ ہے یا وہ حکم منسوخ ہے, یا پھر علماء کرام نے یا محدثین نے اس حدیث کی مطابقت اس طرح سے کی ہے کہ ایک حدیث اگر وہ ہے اور ایک حدیث یہ ہے تو اس میں مطابقت پیدا کی ہے کہ وہ جو آپ نے غسل نہ کرنے کا کہا تھا کہ اگر انزال نہ ہوا ہو اور غسل اس پر ضروری نہیں ہے تو وہ ایکچولی احتلام کی تھی, یعنی حالت احتلام میں اگر ڈسچارج نہیں ہوا تھا, یعنی اگر آپ کو لگا خواب میں لگا لیکن آپ اس کی تری نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے کپڑوں پر اور خواب میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا ہو گیا تو اس صورت میں پھر اس پر غسل نہیں تھا. لیکن اگر ہسبینڈ اور وائف کا تعلق قائم ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا, ہر حال میں غسل ہے. اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے, آپ لکھیں جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غسل کرنا واجب ہے ضروری ہے. اور امام نووی کا بھی فتویٰ یہاں پر دیا گیا ہے, اس کو بھی خاص لکھنے آپ, کہ غسل کرنا واجب ہے جب دخول ہو گیا, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن پھر وہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ سچویشن ایسی ہے کہ پانی نہیں ملتا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں, تیمم کر سکتے ہیں. بس الحمدللہ یہ سارے چیزیں تھیں. تو آخر میں پھر آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ حدیث آپ دیکھیں, اس لیے حدیث میں ناسخ و منسوخ بھی ہوتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا اس سے, کہاں پڑھا ہم نے حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں, کہ اس میں اگر بعض اوقات حدیثوں میں کنٹرڈکشن ہوتا ہے تو اس سے پھر ہم کیا کیا نکالیں گے, مسئلہ کیسے غص کریں گے, کہ دیکھیں کہ وہ حدیث کیا ہے, کیا پہلا حکم تھا اور اس کے بعد کا حکم کیا ہے, یا اگر اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے تو ہم اس کو مطابقت دیں گے, یا پھر راجی اور مرجو ہوگی حدیث. تو جو راج یعنی جو یہاں پر جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وہ حدیث پہلے منسوخ ہوگی, پہلا حکم تھا, بعد میں دوسرا حکم کیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا تعلق قائم ہونے کے بعد چاہے انزال ہو یا نہ ہو آپ کو غسل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے ہمارا کتاب الغسل بھی ختم ہوا. اس کا ایگزام ہم لوگوں نے دیا تھا لیکن ہم اس کا ایگزام نہیں لیں گے کیونکہ بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے. تو میں آپ کو اس کا اسائنمنٹ دوں گی صرف ایک پیج کا, جس میں آپ کو غسل کا طریقہ اور وہ لکھنا پڑے گا کچھ رائٹ اور رانگ, ٹھیک ہے, جس میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے تو وہ والے مسائل آپ کو سامنے لکھے دیں گے, آپ کو دیکھ کر کرنا رہے گا. اس کا ایگزام ہم چھوڑ دیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.